تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
میرے پیچھے مولانا عبداللہ صاحب کا بیان غالباً ہوتا رہا ہوگا, ہوتا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے توفیق دی دین کی باتیں سننے کے لیے ہم جمع ہو جاتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اس نے یہ توفیق دے دی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہو گئے, ورنہ یہی وقت کسی اور کام میں بیکار باتوں میں خرچ ہو جاتا, ضائع ہو جاتا. وقت کی قدر و قیمت کا انداز در حقیقت آخرت میں ہوگا, جب ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک حرکت و سکون کا حساب ہونے والا ہے, ہر اچھے برے عمل کا. اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ حسرت ہوگی کہ ہم نے فلاں وقت جو بیکار گزارا تھا, کاش وہ بھی ہم آخرت کی تیاری کے لیے لگا دیتے. ابھی اس کوئی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. بہرحال یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی. آپ حضرات یہاں آئے ہیں, بہت سے حضرات دور دور سے بھی آتے ہیں, ان کے لیے بھی بشارت ہے, سبھی کے لیے بشارت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے, جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے, جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ حضرات بھی دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں, دین کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کے لیے بشارت ہے, یہ خود ایک مستقل عبادت ہے. دین کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے آدمی چلے, کہیں چل کر آئے, بیٹھے, وقت لگائے. بات یہ چل رہی تھی, بیان یہ چل رہا تھا اور اسی سلسلے کی احادیث کا بیان تھا کہ نیک کاموں کے بہت سارے طریقے ہیں, چھوٹے بڑے بہت طریقے ہیں نیکی کمانے کے, آخرت کمانے کے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے, جنت حاصل کرنے کے, جہنم سے بچنے کے. راستے بہت ہیں, ایک دو نہیں, بہت سارے اعمال ہیں, چھوٹے 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 بڑے ہر طرح کے. اگر کوئی آدمی یہ عمل نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے, دوسرا عمل نہیں کر سکتا تو تیسرا کر لے, تیسرا نہیں کر سکتا چوتھا کر لے. بزرگوں کے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنی تمام مخلوقات کے سانسوں کی تعداد ہے. صرف انسانوں کے سانس نہیں, کتنے انسان, ہر ایک انسان کے کتنے سانس ہوتے ہیں, اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان پیدا ہو چکے اور ہوں گے, ان کے کتنے سانس ہوں. یہ تو انسانوں کے سانس ہوئے, اب جانور کتنے ہیں, ہر جانور عمر بھر میں کتنے سانس لیتا ہے, تو جتنے سانس ہیں مخلوقات کے اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی اتنے ہی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمارے پاس ایک ایسا لائے ہیں کہ اس میں کمزور سے کمزور آدمی بھی، مشغول سے مشغول انسان بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. محنت والے عمل نہیں کر سکتا تو ایسے کام کر لے جس کے اندر محنت نہ ہو. اور مراد اعمال سے وہ ہیں جو، ایک تو ہے اعمال وہ فرائض اور واجبات، وہ تو متعین ہی ہے، وہ تو کرنے ہی ہیں. نماز، پانچ وقت کی نماز ہے، روزے ہیں رمضان کے، زکوٰۃ ہے مال کی، حج ہے اگر وہ شرطیں پائی جاتی ہیں زندگی بھر میں ایک مرتبہ، قربانی، صدقۃ الفطر، یہ اعمال تو وہ ہیں کہ جو فرائض ہیں اپنی اپنی شرائط کے ساتھ، جس میں یہ شرطیں پائی جائیں گی وہ فرض واجب فرض ادا فرض اس پر ہو ہی جائے گا، وہ تو کرنی ہی پڑیں گی، وہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی. لیکن جو اعمال متعین طور سے فرض عین نہیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. متعین جو فرائض ہیں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، گنے چنے ہیں، متعین ہیں، یہ تو کرنے ہی ہیں. لیکن بہت سارے اعمال وہ ہیں جو متعین طور سے فرض و واجب نہیں ہیں، فرض عین نہیں ہیں، واجب لعین ہی نہیں ہیں، اور ان میں بہت سارے اعمال نفل ہیں، مستحب ہیں. تو ان میں یہ بات ہے کہ اگر آدمی ایک یہ کام کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا، یہ نہیں کر سکتا دوسرا کام کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا، تیسرا کر لے وہ کر لے تو تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا. اور اللہ تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ولی بن جائے گا، ولی اللہ بن جائے گا، اللہ کا دوست ہو جائے گا. اور ولی بنے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں، ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتا ہو اور غیب کی باتیں بتاتا ہو. تو یہ سب باتیں نہیں ہیں. اللہ کا ولی تو اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. چاہے ایک مرتبہ بھی کبھی اس کو کوئی کشف اور کرامت نہ ہوئی ہو، چاہے ایک مرتبہ بھی کبھی ہوا میں نہ اڑا ہو. تو ہوا میں اڑنا اور کشف و کرامت کا ظہور ہونا یہ کوئی ولی ہونے کے لیے کوئی نہ لازمی شرط ہے، نہ یہ علامت ہے ولی ہونے کی، نہ اس کے آدمی کے درجات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. تو ہاں، بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ ولایت کے ساتھ کوئی کشف و کرامت کی بات بھی دے دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ولایت کے لیے ضروری نہیں، لازمی نہیں. ولایت تو اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جائے انسان، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگے. تو آدمی فرائض اور واجبات ادا کرتا رہے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچتا رہے، اور اللہ کے قریب پہنچنے کے جو اعمال آ رہے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، اب آئیں گے مزید احادیث، ان میں سے سب اختیار کرے بہت اچھی بات ہے. اور اگر سب نہیں کر سکتا تو کچھ کر لے، کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کر سکتا تیسرا کر لے. یہی بیان چل رہا تھا اور عنوان بھی یہی ہے کہ بابو بیانی کثرت طرق الخیر، نیک کاموں کے طریقوں کی کثرت کا بیان، کہ راستے بہت سارے ہیں، طریقے بہت سارے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اعمال میری امت کے پیش کیے گئے، مجھے دکھائے گئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا اعمال کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی. فرمایا کہ اپنی امت کے نیک کاموں میں میں نے ایک عمل یہ دیکھا کہ کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے راستے میں کہیں، اس کو وہاں سے ہٹا دیں، اماطۃ الاذی عن الطریق. اس کی بہت ساری مثالیں. تکلیف دینے والی چیز کوئی راستے میں ہے اس کو ہٹا دے. مثلا کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے, کوئی پتھر راستے میں پڑا ہے اس کو ہٹا دے, کوئی شاخ راستے میں پڑی ہے اس کو ہٹا دے, پھر کوئی پھلوں کا کوئی چھلکا پڑا ہے, بعض اوقات پھل کا چھلکا ہوتا ہے خاص طور سے کیلے کا, اس میں پھسلن پیدا ہو جاتی ہے, اس پہ پاؤں پڑ جائے تو آدمی بعض اوقات گر بھی جاتا ہے, وہ ہٹا دے. ویسے بھی اگر کوئی گندی چیز ہے, کوئی چھلکا ہی پڑا ہے مگر وہ اس سے گندگی ہو رہی ہے راستے میں, تو اس سے بھی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. نفیس طبع کی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی اس سے کراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ بکھری ہوئی چیزیں پڑی ہیں, ان کو وہاں سے ہٹا دے. کوئی بھی چیز تکلیف کی راستے میں ہے اس کو وہاں سے ہٹا دے. یہ کوئی مشکل کام نہیں, بہت آسان کام ہے. آپ میں سے ہر ایک, ہم میں سے ہر ایک دن میں روزانہ یہ کام کر سکتے, چلتے پھرتے جب بھی کوئی راستے میں نظر آئے ایسی کوئی چیز, پتھر بڑا پڑا, خیال ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, وہاں سے ہٹا دے, کنارے پہ ڈال دے, اٹھا دے. کوئی کیل پڑی ہوئی ہے کہ پاؤں میں چبھ جائے گی, کوئی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا کسی کا لگ جائے گا, غرض کوئی بھی تکلیف کی چیز ہے, کوئی شاخ پڑی ہوئی ہے راستے میں سے ہٹا دے. تو نیک اعمال میں سے ایک عمل مجھے یہ دکھلایا گیا میری امت کے نیک اعمال میں سے, اور یہ اسلام کے شعبوں میں سے بھی ہے, ایمان کا شعبہ ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق, مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اس ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, ان میں سے ایک شعبہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا. اس طرح بہت کم لوگوں کو دھیان ہے, اس کو دین کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا, یوں سمجھتے تو دنیا کا کام ہے, حالانکہ یہ اتنا عظیم الشان دین کا کام ہے کہ آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی کی مغفرت اسی وجہ سے ہو گئی. گناہگار آدمی تھا, اس کی یہ ایک نیکی تھی, یہ نیکی کام آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو یہ معمولی بات نہیں, کسی بھی نیک کام کو معمولی اور حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ سوچتے ہیں میں کوئی بڑا کام کریں گے, چھوٹا کام کر کے کیا کریں, نہیں, چھوٹا کام بھی کرو بڑا بھی کر لینا, پتہ نہیں بڑا کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی, اس وقت تک زندہ رہیں گے یا نہیں, موقع ملے گا یا نہیں, کرنے کی ہمت ہوگی یا نہیں ہوگی, دھیان ہوگا یا نہیں, یاد رہے گا یا نہیں, کچھ نہیں پتا. جو کام اب ہو رہا ہے وہ کل پر نہ چھوڑو. تو یہ ایک معمولی بات نہیں, بڑی عظیم شان سنت ہے یہ, راستے کی سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا. اب اسی میں سے ایک بات اور بھی ہے, آج کل شہروں میں یہ بڑی کثرت سے ہوتا ہے کہ بعض آدمی اپنی گاڑی, سائیکل, موٹر سائیکل, کار, گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کے آم و درخت میں خلل واقع ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو آدمی ایسی جگہ گاڑی نہ کھڑی کرے جس سے لوگوں کے آم و درخت میں تکلیف ہو. مثلا اس گیٹ کے سامنے اگر آپ نے سائیکل کھڑی کر دی, موٹر سائیکل کھڑی کر دی, تو لوگ گزرتے پھر بھی جائیں گے لیکن ایک قسم کی تکلیف تو ہوگی, ادھر سے کترا کر جانا پڑے گا. اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی. شریعت نے تو یہ سکھلایا کہ پہلے کسی اور نے ڈال دی ہے تو اس کو بھی ہٹا دو, یہ نہیں کہ تم بھی اور اپنی طرف سے ان کا اضافہ کر دو. تو ٹریفک کے قوانین میں جو آپ نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ نو پارکنگ, یہاں پارکنگ ممنوع ہے, تو وہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں اگر پارکنگ کی جائے گی, اپنی گاڑی پارک کی جائے گی, دوسروں کو یقیناً تکلیف ہوگی. مثلا بس اسٹاپ ہے کوئی, وہاں اگر بس ٹھہرتی ہے, وہاں عورتیں, بچے, مرد, ضعیف, جوان, بوڑھے بس کے انتظار میں کھڑے ہوتے, بس وہیں آ کر ٹھہرے گی. اگر وہاں آپ نے اپنی گاڑی کار کھڑی کر دی تو بس کھڑی ہوگی جا کر بیچ سڑک کے, تو اور تو بچوں کو وہاں تک پہنچنے میں دشواری ہوگی, تکلیف ہوگی, بس کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہے گی, پریشانی پیش آئے گی. اس واسطے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, ایسی جگہ پر جہاں نو پارکنگ کا نشان ہوتا ہے وہاں گاڑی کھڑی کرنا شرم بھی نہ جائے. صرف یہ نہیں کہ نہیں کھڑی کرنی چاہیے, قانون کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے ہی, شریعت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ وہ تکلیف کا باعث ہے کسی مسلمان کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی بیدی, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, تکلیف نہ پہنچے. تو فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے, اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی, بس میں نے نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ پایا کہ کوئی بھی راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دیا جائے. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ, اور اپنی امت کی بد اعمالیوں میں سے ایک برا بد عملی یہ پائی کہ کوئی بلغم منہ سے یا ناک سے کسی نے نکالا اور مسجد میں ڈال دیا اور پھر اس کو صاف بھی نہیں کیا گیا. لا تدفن, پھر اس کو زمین میں دفن نہیں کیا گیا. لفظی ترجمہ یہ ہے, دفن کرنے کا اس بات سے ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد نبوی اس زمانے میں مٹی کی تھی, یعنی فرش مٹی کا تھا, پکا فرش نہیں تھا, کچا فرش تھا. تو اس میں اگر کوئی تھوک دیتا تھا تو اس کو صاف کرنے کا راستہ طریقہ یہ تھا کہ اس کو اسی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس کو زمین کو کھرچ کے ذرا تھوڑا سا گڑھا کر کے وہ بلغم وغیرہ وہ اس کے اندر کر دیا, اوپر سے مٹی کر دی تو وہ صاف ہو جاتا, یعنی گندگی ختم ہو جاتی. حاصل یہ ہے کہ صفائی کرنا. اب ہماری مسجدوں کے اندر دفن نہیں کیا جاتا, ہماری مسجدوں میں فرش اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے میں پکے ہیں, تو ان کو صاف کرنا ضروری ہوگا. کسی کپڑے سے صاف کر دیں اور بعد میں پھر کسی گیلے کپڑے سے اس کو پر ایک مرتبہ اور پھیر دیں تو وہ صاف ہو جائے گا. اب یہ کیا ہوتا ہے, دیکھیے مسجدوں کے اندر صحن میں بسا اوقات جانور بیٹ کر دیتے, پرندے بیٹ کر دیتے, نہیں کر دیتے, یہ بھی اسی میں شامل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بعض مسجدوں کے اندر وہ نشان پڑے رہتے ہیں بیٹ کے, اس بات کہ وہاں کسی نے صفائی نہیں کی. اچھا, لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسجد کا خادم صاف کرے گا, ٹھیک ہے, اس کو تو تنخواہ اس کام کی ملتی ہے, اس کا تو فرض منصبی ہے ہی, اس پر فرض عین ہے کہ وہ اس کو صاف کرے, اس کے بغیر اس کی تنخواہ حلال نہیں ہوتی. لیکن یہ تنہا اس کا فرض نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کا فریضہ ہے. جو بھی مسجد میں آتا ہے, مسجد میں اگر کوئی اس نے گندگی کی چیز پائی ہے, دیکھی ہے, تو اس کو ہٹانا اس کی ذمہ داری ہے, اس کو صحت ہٹانا چاہیے. اگر بعض اوقات کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے ناک سے ریزش آ جاتی ہے یا کھانسی کے ساتھ بلغم آ جاتا ہے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا, اور وہ یہ کہ تھوکے نہیں مسجد میں, اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی, ملائکہ کو بھی نفرت ہوتی ہے گندی چیز سے, اور طبیعت سلیم متبع انسانوں کو بھی گندگی سے تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں پھینکے نہیں, بے حرمتی ہے یہ, بے ادبی ہے مسجد کی. بلکہ اپنے ہی کسی کپڑے سے, اگر چادر وہ رکھی ہے چادر کے پلو سے, نہیں تو اپنے بدن کے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں میں سے کسی سے پہنچ لے ناک کو, تو کوئی چادر اگر اوڑھ رکھی ہے تو اس سے پہنچ لے, مسجد کو خراب نہ کرے. اور اگر کسی نے کر دیا اور وہ دوسرا دیکھتا ہے تو جو بھی دیکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صاف کرے, کیونکہ صاف نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد عملیوں میں شمار کیا. کہ میری امت کی بد عملیوں میں میں نے ایک عمل یہ دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی نخاعہ تھا, یعنی ریزش ناک کی یا منہ کا بلغم, اور پھر اس کو صاف نہ کیا جائے. تو دو باتیں ہو گئیں, ایک تو یہ کہ مسجد میں ایسی چیز ڈالنا جائز نہیں, دوسرے کہ اگر کسی نے ڈال دی ہے تو جس نے ڈالی سب سے پہلا فریضہ تو اسی کا ہے کہ وہ صاف کرے, لیکن اگر اس نے صاف نہیں کیا تو جس جو بھی دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف کرے. اور بھائی ہم باتیں سن تو لیتے ہیں، لیکن کاموں میں لگنے کے بعد، ادھر لگنے کے بعد بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی. یاد رہنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ عمل شروع کر دیں. عمل شروع کر دیکھیں. آپ نے اس وقت یہاں یہ حدیث سنی ہے، ارشاد سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ کہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دی جائے، یہ نیک کاموں میں سے ایک کام ہے، بلکہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور دوسری یہ کہ بدعمالیوں میں سے ایک بدعملی یہ ہے کہ آدمی مسجد میں کوئی گندگی کی چیز دیکھے اور اس کو صاف نہ کرے. ان دو چیزوں پر عمل کا عزم کیا جائے آج سے. اور یہ جائزہ نہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی سکتی ہے راستے میں ہونے سے. بہت سے لوگ راستے میں کھڑے ہو کر بات چیت کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی. بعض لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں یا کسی کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کھڑے ہو کے دروازہ محدود ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، نکلنے والا ہجوم زیادہ ہوتا ہے. وہاں اگر کھڑے ہوں گے راستہ لوگوں کا رکے گا. یہ بھی تکلیف، راستے کی تکلیف پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو ایسی تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے جن سے لوگوں کے راستے میں تکلیف پیش آ سکتی ہو، ادنا سی تکلیف بھی، وہ پہنچانا جائز نہیں، اس کو ہٹایا جائے. اور دوسرے یہ کہ ایسی کوئی چیز جو گندگی کی چیز ہے اور مسجد میں پڑی ہے، اس کو صاف کریں. آج ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد مسجد میں جائیں گے، مسجد کے فرش کو دیکھتے ہوئے جائیں، جہاں کوئی ایسی چیز نظر آئے صاف کریں. آج سے عمل شروع کر دیں گے تو یہ عمل یاد رہے گا، یہ حدیث یاد رہے گی، اور پھر انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی یہ حدیث، آپ کی رفیق زندگی بن جائے گی یہ حدیث. اور پھر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جا رہے ہو اور تکلیف کی چیز پڑی ہو اس کو نہ ہٹائیں، دل نہیں مانے گا آپ کا، آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ نہیں اس کو ہٹائے بغیر مجھے آگے نہیں جانا چاہیے. اگر یہ عادت پڑ گئی تو کتنی بڑی عادت ہے، کتنی بڑی عظیم شان عبادت ہے، عظیم شان عبادت ہے. ایک شخص کی مغفرت اسی بنا پر ہو گئی کہ اس نے شاخ ہٹا دی تھی، درخت کی ایک شاخ ٹگی ہوئی تھی، اس سے لوگ چلتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی تھی. اب ظاہر شاخ سے تکلیف کوئی بڑی تو نہیں ہوتی، زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی، معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، بچ کر بھی گزر سکتے ہیں لوگ، تھوڑا سا کترا کر گزر جائیں، لیکن کترا کر گزرنا بھی تو تکلیف ہے. اس سے بچانے کے لیے اس نے اس شاخ کو ہٹا دیا وہاں سے، تو اسی پر مغفرت اللہ تعالیٰ نے کر دی، اس کی بخشش فرما دی. کچھ نہیں پتا وہ جو کڑا وقت آنے والا میدان حساب میں، اس کڑے وقت میں کچھ نہیں پتا ہمارا کون سا عمل کام دے جائے گا، اور کون سے عمل سے ہماری جان بخشی ہو جائے گی. اس بات سے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، پوچھا، اپنی ایک اشکال ذکر کیا. کہا کہ یا رسول اللہ، مالدار جو لوگ ہیں ان لوگوں نے تو خوب ثواب کما لیے، زکات دی اس کا ثواب ملا، قربانی کی اس کا ثواب ملا، صدقۃ الفطر دیا اس کا ثواب ملا، نفل صدقات دیے اس کا ثواب ملا، تو اس کا ثواب تو ان کو ملا. اس کے علاوہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تو جس طرح وہ نماز کا ثواب ان کو ملے گا تو نماز کا ثواب ہماری طرح ملا. مال کا ثواب ان کو الگ سے ملا جو ہمیں نہیں ملا، لیکن نماز کا ثواب جس طرح ہمیں ملا ان کو بھی ملا، اور روزے کا ثواب بھی اسی طریقے سے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم جیسے کم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے بچے ہوئے مال کا اور ہم نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، ہمارے پاس مال بچتا ہی نہیں. تو اس طریقے سے تو مالدار لوگ بہت آگے نکل جائیں گے, ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے غریب لوگ. تو جنت میں داخلے کے وقت بھی پھر مالداروں ہی کے مزے ہوں گے, وہ ہی سب سے زیادہ درجات کمائیں گے, غریب آدمی پھر وہاں بھی پیچھے رہ جائیں گے. دنیا میں تو پیچھے تھے ہی, آخرت میں بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کا تم صدقہ کر سکو اللہ کے راستے میں, صدقہ خیرات کر دو. پھر فرمایا کہ ہے, ہر ایک کے پاس ہے, غریب سے غریب کے پاس بھی صدقے کا سامان ہے. وہ کیا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ وکل تکبیر وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ وفی بضع احدکم صدقہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایسا صدقہ بتا دیتے ہیں کہ وہ غریب سے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. اور وہ کیا کہ سبحان اللہ کہہ دو زبان سے, یہ بھی صدقہ ہے. اور الحمدللہ کہہ دو زبان سے, یہ بھی صدقہ ہے. اور اللہ اکبر کہہ دو, یہ بھی صدقہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کہہ دو ایک مرتبہ, یہ بھی صدقہ ہے. اب کرتے جاؤ, بتاؤ مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے نہیں؟ مالدار اپنے اتنا مال خرچ نہیں کر سکتے اتنا لا تعداد جتنا لا تعداد تم سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کر سکتے ہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو, سب کا ہوتا جائے گا, مالداروں سے آگے نکل جاؤ گے. دیکھیے کیسا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین, اس میں کہیں مایوسی نہیں ہے, مایوسی نہیں ہے, امید ہی امید ہے. امید کا راستہ کھلے ہوئے ہیں, امید کی روشنیاں جگمگا رہی ہے. کسی کے لیے مایوسی کا راستہ نہیں. غریب سے غریب آدمی یہ صدقہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بلکہ کمزور سے کمزور آدمی, بیمار آدمی بھی الحم اور چل پھر نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, سبحان اللہ تو کہہ سکتا ہے, الحمدللہ تو کہہ سکتا ہے, اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ تو کہہ سکتا ہے, درود شریف تو پڑھ سکتا ہے, استغفار تو کر سکتا ہے, یہ سب صدقات. تو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. اور امر بالمعروف صدقہ, کسی نیک کام کی تلقین کرنا کسی دوسرے کو, یہ بھی صدقہ ہے. نیک کام کی تلقین کرنا کسی دوسرے کو, یہ بھی صدقہ ہے. اور ونہی عن المنکر صدقہ, منکر صدقہ, کسی برائی سے کسی دوسرے کو روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے, صدقہ جب ہی بنے گا جب اس کو قاعدے میں کیا جائے گا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ بڑا اہم فریضہ بھی ہے, صدقہ تو ہے ہی فریضہ بھی ہے. کسی برائی کو آدمی ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے روکنے کی مقدور بھر کوشش کرنی چاہیے, کرنی ذمہ داری ہے مسلمان کی. اور اسی طریقے سے نیک کام کی تلقین کرنا دوسروں کو, کوئی نماز نہیں پڑھتا نماز کی ترغیب دینا, یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ایک حد تک فریضہ ہے مسلمان کا. لیکن اس میں لوگوں سے کوتاہی بہت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جب امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر کرتا ہے کوئی آدمی تو وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ طریقہ نہیں جانتا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا. امر بالمعروف کا مطلب سمجھ لیجئے, امر بالمعروف کہتے ہیں نیک کام کی تلقین کرنا دوسرے کو, اور نہیں عن المنکر کہتے ہیں برے کام سے روکنے کے لیے کوشش کرنا. نہیں تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ دو چیزیں ہیں, اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا, برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا, یہ ہے, یہ دو چیزیں ہیں. اور یہ قطب اعظم ہے دین کا, اور اپنے اپنے درجے میں اپنے اپنے موقع پر یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتے ہیں. باپ ہے اس پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرے, ناجائز کاموں سے روکنے کی کوشش کرے. شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے, استاد پر لازم ہے کہ شاگردوں کو سمجھائے, اور اپنے ایک دوست کو لازم ہے کہ وہ دوسرے دوست کو تلقین کرے. لیکن یاد رہے کہ یہ کام جتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے اتنا ہی یہ کام نازک بھی ہے. اس میں اگر سنت کے مطابق یہ کام کیا جائے گا, لوگوں کو تلقین کرنا نیک کاموں